الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں، سفر حرمین کی چند مفید احتیاطیں، اللہ نے چاہا اگر یہاں موجود بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو اس بار سفر حرمین کو جا رہے ہیں یا جو جاتے رہتے ہیں، آئندہ جانے کا پروگرام تو ہم سبھی کا ہے انشاءاللہ، اور وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا برائے کرم اپنے کام کاج کو چھوڑ دیجیے، اگر اس سال آپ حج پر جا رہے ہیں تو اس موضوع کو بہت زیادہ توجہ سے سنیے گا۔ یہاں اسلامی بھائی جن کے پاس ڈائری اور قلم ہیں وہ اپنے ڈائری اور قلم نکال لیجئے، اللہ نے چاہا اگر یہ مدنی پھول آپ نے نوٹ کر لیے اور ان پر وہاں جا کر عمل کیا تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ امیر اہل سنت سے الحمدللہ سیکھے ہوئے مدنی پھول ہیں، تجربات کی روشنی میں تجربہ کار جو حاجی ہیں ان سے حاصل کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سفر میں بڑی آسانی ہو جائے گی اگر آپ توجہ سے سنیں گے، اور جو اس بار نہیں جا رہے اگر وہ بھی نوٹ کر لیں اور یہ اچھی نیت شامل کر لیں کہ انشاءاللہ یہ باتیں سیکھ کر میں اللہ نے چاہا تو دیگر حاجیوں تک پہنچاؤں گا، کسی کا سفر آسان ہو جائے گا، کسی کو آسانی مل جائے گی انشاءاللہ، وہ میرے لیے وہاں دعا کر دے گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، تو سارے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے بیان سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر کیا فرمایا من صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو جائے گا۔ ہم مسجدوں میں یہ اعلان سنتے ہیں کہ صفیں درست کر لیں، کاندھے سے کاندھا ملا لیں، ذرا غور کیجئے، جنت میں داخلے کے وقت ایک عاشق رسول، ایک غلام رسول کی تو تمنا یہ ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے، مگر خوش نصیبی کی انتہا دیکھو، نبی پاک فرما رہے ہیں جنت میں ایسے میرے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اے خوش نصیب حاجیوں، اے حرمین طیبین کی تمنا دل میں رکھنے والوں، 1000 مرتبہ درود پڑھنے میں بہت وقت نہیں لگتا، اگر اپنے روزانہ کے معمولات کو دیکھیں تو ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو روزانہ بہت سارا وقت بس میں، گاڑی میں، اسکوٹر پر یا پیدل چلتے ہوئے گزارتے ہیں، کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، کام پہ جانا ہوتا ہے، مسجد میں جانا ہوتا ہے، یہ سفر جو ہمارا ہے اگر اسی سفر کو ہم درود پاک پڑھنے میں صرف کر لیں تو 1000 مرتبہ درود پاک کوئی معاملہ نہیں، روزانہ آدھا پونا گھنٹہ کسی ایک اسلامی بھائی کو کسی نہ کسی طرح سفر کرنے میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ اب بدقسمتی یہ کہ سفر کے دوران بھی گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے، یہاں تک کہ پیدل چلتے ہوئے لوگوں نے وہاں بھی گناہ کا انتظام کیا کہ گاڑی میں گانے سنتے ہیں، بس میں گانے لگا لیے، پیدل چل رہے ہیں تو واکمین لگا کے جناب گانے سن رہے ہیں. اگر یہی وقت درود پاک میں ذکر اللہ میں صرف کیا جاتا, ذرا غور کیجئے, سفر کے دوران اموات بھی ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے, گانے سنتے سنتے, میوزک سنتے سنتے موت آ گئی تو کیا بنے گا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, ایک ملک میں ایک نوجوان بڑی تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی اس طرح تباہ ہو گئی کہ اس نوجوان کی لاش کو گاڑی کو کاٹ کر نکالنا پڑا. مگر جب کاٹ کر گاڑی سے لاش نکالی تو اس وقت بھی گاڑی میں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی. سچ بتاؤ, کیسی موت چاہتے ہو, میوزک سنتے سنتے یا ذکر اللہ کرتے کرتے, گانے سنتے سنتے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے پڑھتے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے پڑھتے, ذکر اللہ کرتے کرتے دنیا سے جاتے ہیں. جب وہ سوتے ہیں نا تو شاعر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. انشاءاللہ قیامت کے دن جب ان کی آنکھ کھلے گی تو کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو سفر میں بالخصوص ذرا سوچیں, یہ راستے ہمارے گناہ کے گواہ بنتے ہیں. ہم گاڑی میں جاتے ہوئے گانے سن رہے ہیں, بائک پر پیدل چلتے ہوئے بری باتیں کر رہے ہیں. اگر یہی راستے درود پڑھنے کے گواہ بن جائیں, یہی راستے ذکر اللہ کرنے کے گواہ بن جائیں. بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے, آپ ایک راستے سے گزرتے, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک گلی کراس کی, ایک روڈ کراس کیا, واپس آ گئے اور دوبارہ اسی راستے سے نکلے. کسی نے پوچھا حضرت پھر, فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ اس گلی سے اس روڈ سے گزرتے ہوئے میں ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا, میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے. تو نیت کیجئے انشاءاللہ, بالخصوص بالخصوص جو حرمین جا رہے ہیں, حج پر جا رہے ہیں, مدینے جا رہے ہیں, ارے آپ کو تو بہت پیدل چلنے کا موقع ملے گا, گھر سے لے کر حرم تک, حرم میں طواف, طواف کے بعد سعی, سعی کے بعد پھر گھر آنا, میلوں سفر ہوگا. اگر ہاتھ میں تسبیح ہو, نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور یادِ جانا میں گم ہو کر درود پڑھتے چلے جائیں, اور مکے میں ایک درود پڑھو گے نا تو ایک لاکھ درود پڑھنے کا ثواب مکے میں مل جائے گا, مدینے میں ایک درود پڑھیں گے 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب. تو انشاءاللہ یہاں بھی اور جب وہاں بھی جائیں گے تو بہت کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجی اپنے گھر سے روانہ ہو کر جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں, لبیک کی گویا صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں, بلکہ ایسا بھی دیکھا کہ جہاز میں جب میقات قریب آتی ہے تو کوئی ایک حاجی شوق میں, فرط شوق میں جب لبیک کی صدا بلند کرتا ہے تو پورا ہوائی جہاز جو ہے وہ لبیک کی صداؤں سے گونجنے لگتا ہے. پھر جب حاجی جہاز سے اترتے ہیں, بس میں جاتے ہیں تو کوئی ایک دیوانہ حاجی فرط محبت میں, جذبات میں آ کر کہ میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گیا, عرب کی سرزمین پر پہنچ گیا, وہ لبیک کی صدا بلند کرتا ہے تو اب پورے بس کے اندر لبیک کی صدا بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب مکہ پاک قافلہ پہنچتا ہے پھر لبیک کی صدائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, فیضان مدینہ تو پہنچا دیا. یہاں اس حج تربیتی اجتماع میں ان حج پر جانے والے عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھنا بھی نصیب کر دیا. یہ سفر حرمین پر جانے والوں کے ساتھ یہاں اپنے وطن میں لبیک پڑھنا بھی نصیب کر دیا. اب میرے رب سے دعا ہے کہ مولا ہمیں حقیقی معنوں میں احرام کی چادریں پہن کر وہاں سفر پر روانہ ہو کر لبیک اللہم لبیک اپنی حاضری لگانے کی ہمیں بھی توفیق نصیب ہو جائے, ہمیں بھی یہ شرف مل جائے. آئیے مل کر اسی تمنا میں, ذرا تصور میں ڈوب کر دیکھیں, لبیک جب بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کا معنی ضرور ذہن میں رکھیے گا. ذرا سوچو تو صحیح, یہ معنی کیا ہے, اس کی میننگ کیا ہے. لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, میں حاضر ہوں مولا تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, مولا تمام تعریفیں, یہ ملک بھی تیرا, حمد بھی تیری, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. اگر اس تصور کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ لبیک کہیں گے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. آئیے اس تصور میں ڈوب کر مل کر لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
لک الملک لا شریک لک
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیو, دنیا میں کسی کو حاضری لگاتے ہیں, اسکول میں دفتر میں حاضری لگتی ہے, فلاں ہے وہ کہتا ہے لبیک پریزنٹ, اپنی حاضری لگاتا ہے, اس کا دماغ اس صدا پر ہوتا ہے, کانشیس ہوتا ہے, توجہ ہوتی ہے. اور بعض اوقات حاجیوں کو دیکھا لبیک پڑھتے ہیں, دل کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. ارے لبیک پڑھیں تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو جانی چاہیے. امام زین العابدین عابدوں کے امام ہیں, ذرا سنیے جب وہ لبیک پڑھتے تو ان کا کیا حال ہوتا تھا. امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی لبیک پڑھتے, بلکہ جب آپ نے عزم حج کیا احرام باندھا تو چہرہ مبارکہ زرد ہو گیا, لبیک نہ کہا. لوگوں نے عرض کیا آپ لبیک نہیں پڑھتے, فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے. عرض کی احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے. آپ نے لبیک پڑھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے, اور اختتام حج تک یہی صورت رہی. امام زین العابدین جب بھی لبیک کہتے بے ہوش ہو جاتے. اللہ تعالی ہمیں رقت قلبی کے ساتھ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین, دیکھیں یہ سفر رقتوں کا سفر ہے, یہ سفر آنسوؤں کا سفر ہے. یہ سوچ کر جانا کہ ایک مجرم اپنے رب کے حضور اپنے گناہ بخشوانے جا رہا ہے, ایک مجرم مغفرت لینے جا رہا ہے. دیکھو جب کوئی مجرم بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے نا, اس کے نخرے نہیں ہوتے کہ میرے کھانے کا کیا ہوگا, میرے آرام کا کیا ہوگا, مجھے بستر کہاں ملے گا. ارے میں تو مجرم ہوں, میں اس جگہ آنے کے قابل نہیں تھا, مجھے بلایا گیا, یہی احسان کم نہیں. اور اب وہاں جا کر میں یہ کہوں کہ کھانا نہیں ملا, وہاں جا کر یہ کہوں آرام نہیں ملا, ارے مجھے بلا لیا گیا, یہی بڑا احسان. کروڑوں تڑپ رہے ہیں اور مجھ گناہ گار کو بلا لیا گیا, نیک ترس رہے ہیں اور میں خطا کار اس سرزمین پر آ گیا. یہ سوچ کر جانا, شرم کے عالم میں جانا, رقت کے عالم میں جانا, روتے ہوئے جانا کہ مولا بلایا ہے تو اب بخشش بھی فرما دے, کہیں اس در سے محروم نہ لوٹ جاؤں. سنیے سنیے ہمارے اسلاف کیسے سفر کرتے. سیدنا امام محمد باقر علیہ رحمت اللہ القادر جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھا تو رونے لگے, حتیٰ کہ اتنی بلند آواز سے رونے لگے کہ کسی نے عرض کی کہ حضور سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہو گئی ہیں, آپ اتنی بلند آواز سے رو رہے ہیں. تو کیا فرمایا, کہتے ہیں کیوں نہ رو, شاید اللہ عز و جل میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر. شاید اللہ عز و جل میرے رونے کے سبب مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں بروز قیامت اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں. پھر امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ جو آل رسول ہیں, آپ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی, جب سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی. اے جانے والو,
دیکھو دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں پاس کچھ نہیں ہے. ہاں یہ مت سوچنا کہ میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں, میرے پاس تو رقم بھی نہیں, میرے پاس تو مال و دولت بھی نہیں. یہ پیسے والے حج پر جا سکتے ہیں, جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی مدینے جائے گا. نہیں نہیں, گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. یہ ہم نے دیکھا ہے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں, ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے, نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا, نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے بھی غریب دیکھے, ایسے بھی مسکین دیکھے جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں, مگر جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. شاعر لکھتا ہے نا, کہاں کمل سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, کہاں کمل سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلا در پیسے والوں کا در نہیں, فقط وہاں فقط مالداروں کو نہیں, وہاں دل والوں کو بلایا جاتا ہے, وہاں تڑپ والوں کو بلایا جاتا ہے. اپنے آنسوؤں کو بہنے دینا, یہ مدینے جا رہے ہیں نا جو, آؤ ان سے مل کر کہہ دیتے ہیں, مدینے جانے والوں جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ.
تڑپ سچی ہونا تو کیسے بلاوا آتا ہے. آؤ میں آپ کو سناتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا ہی پیارا واقعہ اپنی بڑی پیاری کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں کتنے خوبصورت انداز میں تحریر فرمایا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں یہ واقعہ مجھے کسی نے کافی عرصہ قبل سنایا تھا. اپنی یادداشت کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صحیح کرتا ہوں. پاپا فرماتے ہیں حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے مدینۃ المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلا. اس میں ایک مدینے کا دیوانہ بھی شامل تھا. حج بیت اللہ اور حاضری مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد جب وہ قافلہ ملتان شریف واپس پہنچ گیا، ایک حاجی نے ایک دیوانے کو مزاح کے طور پر چھیڑتے ہوئے کہا کہ کیا تجھے بارگاہ رسالت سے کوئی سند بھی ملی، کوئی سرٹیفکیٹ ملا؟ وہ بولا نہیں. دوسرے حاجی نے جو مذاق کر رہا تھا اپنے ہاتھ لکھا ہوا ایک چٹھی جو ہے اس دیوانے کو دکھاتے ہوئے کہا دیکھو مجھے روضہ انور سے یہ سند ملی ہے. چٹھی پہ لکھا تھا تیری مغفرت کر دی گئی. یہ مذاق تھا مگر وہ دیوانہ تھا. جب اس نے یہ دیکھا تو بے قرار ہو گیا. اس نے رونا مچا دیا، کہنے لگا آقا اس کو آپ نے مغفرت کی چٹھی دے دی، میں محروم رہ گیا. میں پھر مدینہ منورہ جاؤں گا، اپنے آقا سے مغفرت کی سند لوں گا. اب حج کا سفر ختم ہو چکا، اب نہ سفر کے لیے تیارے موجود، نہ ویزا موجود، نہ رقم موجود، مگر آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں تڑپ تھی. یہ دیوانہ اسی تڑپ میں چلنے لگا، گرتا پڑتا. ایک روڈ پر پہنچا، ایک بس سامنے آ کر رکی. کنڈکٹر آواز لگا رہا ہے 3 روپے مدینہ 3 روپے مدینہ. مدینۃ الاولیاء ملتان کا وہ دیوانہ یہ نہیں سوچتا کہ ارے بس مدینے کب جاتی ہے، 3 روپے میں مدینے کیسے پہنچوں گا. بس ایک ہی لگن تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانا ہے، آقا سے مغفرت کی چٹھی لینی ہے. وہ دیوانہ زارو کتار روتا ہوا اس بس میں سوار ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد کنڈکٹر آواز لگاتا ہے مدینہ آ گیا، یہ دیکھو مدینہ آ گیا. وہ بس سے اترا، دیوانے نے کیا دیکھا کہ سچ مچ مدینے میں موجود ہے اور سبز گنبد اپنے جلوے لٹا رہا ہے. اب یہ دیوانہ سنہری جالیوں کے روبرو کھڑا ہو گیا، آقا سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے اب میرے دوست کو تو مغفرت کی بشارت دی، مجھے مدینے بھی بلایا، مجھے وہ چٹھی نہ دی. اب یہ گرگڑا رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے. اسی دیر میں اسی اسنا میں ایک چٹھی آ کر اس کے سینے پر گری جس پر لکھا تھا تیری مغفرت کر دی گئی. اب یہ دیوانہ دیکھو، یہ دیوانے جو ہے نا یہ نمبر لے جاتے ہیں. عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں، عشق دے چلے نمبر لے گئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول وہ دیوانہ پھر خوشی خوشی باہر آیا، یہ نہ سوچا اپنے وطن کیسے جاؤں گا. مدینہ منورہ میں ایک اور بس آ کر رکتی ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کنڈکٹر 3 روپے ملتان 3 روپے ملتان. وہ دیوانہ اس بس میں بیٹھا، واپس ملتان پہنچا، اپنے دوست کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے دیکھو دیکھو میں مدینے سے اپنے آقا سے چٹھی لے آیا ہوں. اب جس نے مذاق کیا تھا وہ زارو کتار رونے لگا، وہ توبہ کرنے لگا، دیوانے سے معافی مانگی، میں نے تو مذاق کیا تھا مگر تم پر کرم ہو گیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب وہ دیوانہ خوشی خوشی وہ پرچی اپنے ساتھ لیے ہوئے، اور جس نے حاجی کے ساتھ مذاق کیا تھا اب اس نے توبہ کی اور یہ نیت کی کہ اب ہر سال مدینہ حج پر جاؤں گا، حج پر بھی جاؤں گا، مدینہ منورہ جاؤں گا، اور جب تک اپنے آقا سے وہ چٹھی نہیں ملے گی ہر سال جا کر خیرات مانگتا رہوں گا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ حاجی ہر سال جب تک یہ تحریر لکھی آخری معلومات تک مدینہ حاضری دے رہا ہے کہ اس پر کرم ہو جائے، مگر جس دیوانے کو چٹھی ملی وہ چند دنوں بعد ہی دنیا سے چلا گیا. مغفرت کی بشارت مل گئی ہے،
آقا نے اپنا بنا لیا، یہ ہیں کرم کے فیصلے۔ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس اگر زیادہ سفر نہیں، میں کبھی کبھی اگر یہ سوچتا ہوں کہ شاید سالوں پیسے جمع کروں گا تو بھی کب مدینہ دیکھ پاؤں گا، کیا مدینہ دیکھے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا، کیا فقط تصویروں ہی میں کعبہ کو دیکھوں گا، کیا کبھی اپنی آنکھوں سے کعبہ نہ دیکھ سکوں گا۔ دیکھو ایسا دل میں خیال نہ آنے دینا، تڑپ سچی ہوئی نا تو میرا رب کرم فرمائے گا، مجھے بھی اپنے در بلائے گا، مجھے بھی حج کی سعادت ملے گی، مجھے بھی مدینے بلایا جائے گا۔ آئیے ہم مل کر عرض کر دیتے نا، وہاں سے کام بنیں گے تو سارے کام بن جائیں گے۔ آہ بلے زل
کار پر بے
بحر رضا پھر یا نبی ہو کرم بدکار پر بحر رضا پھر یا نبی.
یہی آنسو کام آئیں گے, یہی تڑپ انشاءاللہ بلاوے کا سبب بنے. دیکھو تڑپتے رہنا, مدینے کی یاد میں مچلتے رہنا, یہ تڑپ کم نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنا. کہیں دنیا کی محبت دل پر غالب نہ آ جائے یہ خیال رکھنا. وہ آنکھ بیکار ہے جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ دیکھنے کو نہ ترستی ہو. وہ دل ویران ہے جس دل میں یاد مکہ اور یاد مدینہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں یاد حرمین, یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تڑپتا رکھے, رونے والی آنکھیں عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ تڑپنا نصیب فرمائے.
تڑپنے کا کرینہ دو تجھے دو چا کسی نہ
دو.
تڑپنے کا کرینہ دو مجھے دو چا کسی نہ دو.
حاجی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو حاجی اس وقت دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ہیں, جو حرمین طیبین جانے کی تیاری کر رہے ہیں, پہنچنا در پر تو کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا.
پہنچنا در پر تو کہنا
مدنی چینل کے ناظرین میں سے کچھ ایسے ناظرین ہوں جو سوچ رہے ہوں یہ کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں, یہ کیوں اتنا رو رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر مدینے جانے کو نہ ملا, مکے جانے کو نہ ملا, حج پر نہ جا سکے, تو یہ تڑپ کیسی. ان کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنا ہوگا, وہ آئیں اس ماحول میں تو پتا چلے گا ارے مدینے کی یاد میں رونے کا جو مزہ ہے, آقا کے عشق میں جو تڑپنے کا مزہ ہے. ارے آقا کا غلام مدینے جانے کو نہ تڑپے تو کہاں جائے, مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں, مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. ارے مدینہ وہ شہر ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, زندگی چاہیے تو مدینے چلو,
گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ ارے ہم مدینے جانے کو کیوں تڑپتے ہیں؟ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا، میرے آقا، میرے سرور مدینے میں۔
جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند،
اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی بس یاد مدینہ میں گم رکھے، عشق رسول میں آنسو بہتے رہے۔ مدینے یہ کیا بات ہے، ذرا سوچو، جس مدینے کے ذکر میں اتنا لطف ہے، جس مکہ پاک کے تذکرے میں ایسی چاشنی ہے، اس مبارک سفر پر جائیں گے، جب کعبے کو دیکھیں گے، جب آقا کے پرنور روزے کا دیدار کریں گے، تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں بھی بلایا جائے گا، ہمارا بھی بلا، ہمیں محروم نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ عاشقان رسول میرے مولا تیرے در پر آنے کو رو رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے دیوانے آپ کے در پر آنے کو ترس رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کا صدقہ جتنے یہاں موجود جتنے مدنی چینل کے ناظرین تڑپ رہے ہیں، سب کو مکہ دکھا دیجئے، سب کو مدینے بلا لیجئے، بلا لو ہم حبیب۔ پہلا مدنی پھول اس سفر سے متعلق، اور وہ یہی ہے، عشق رسول کا دامن تھام کر خوف خدا سے لرستے ہوئے، رقت قلبی کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے یہ پورا سفر کرنا ہے۔ ایک خیال دامن گیر رہے، میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، آنے کے قابل نہ تھا، مجھے بلا لیا گیا، ایک ہی مقصد ہو، ایک ہی تڑپ ہو کہ مجرم بادشاہ کے دربار میں گیا ہے معافی مانگنے، جرم بخشوانے، اگر یہ خیال ہوگا تو پھر نہ انتظامات کی کمی کا رونا زبان پر آئے گا، نہ کسی تکلیف پر کوئی واویلا زبان پر آئے گا، بس آنسو بہتے رہیں، سر جھکا رہے۔ خیال کرنا کہ وطن میں ہزاروں لاکھوں تڑپ رہے تھے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھ پر احسان کیا گیا ہے، میں قابل نہیں تھا، مجھے بلا لیا گیا ہے۔ یہ اگر خیال ذہن میں ہو، اور اس خیال کو بار بار کیسے اجاگر کیا جائے، جو اس وقت آپ کے یہاں جذبات ہیں، یہ جذبات برقرار رہیں، اس کے لیے آپ یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات جو کتاب ہے، یہ اپنے ساتھ ضرور لے جائیں، یہ بار بار وہاں بھی پڑھتے رہیں۔ مکہ پاک پہنچنے والے ہوں تو مکہ پاک کے فضائل پڑھیں، کعبے کے فضائل پڑھیں، طواف کے فضائل پڑھیں، تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میں کس مقدس شہر میں آ گیا۔ پھر جب منا عرفات جانے لگیں تو وہاں پھر منا میں ہمارے اسلاف نے کیسے حاضری دی، عرفات میں کیسے حاضری دی وہ پڑھیں، تو منا عرفات میں بھی آنسو بہنے لگیں گے۔ جب مدینے کا سفر ہونے لگے تو مدینے کے فضائل پڑھیں۔ عاشقان رسول مدینہ منورہ کیسے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کے راستے میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کتاب رفیق الحرمین کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے، آپ کا ذوق بڑھتا رہے گا۔ اور ایک اور مدنی پھول یہ لکھ لیں کہ اپنے ساتھ خوش الہان نعت خانوں کی آپ نعتیں جو کلام ہیں، مکہ پاک کے کلام، مدینہ منورہ کے کلام، حاضری کے کلام، التجا کے کلام، مناجات، یعنی مکے میں مناجات ہوں، مدینہ میں آقا کی نعتیں ہوں اور استغاثے ہوں، تو یہ نعتیں اپنے پاس آپ کلیکشن جمع کریں۔ اب اس کے لیے بڑا آسان ہو گیا، پہلے تو ٹیپ لے جانا پڑتا تھا، کیسٹ لے جانی پڑتی تھی، اب تو موبائل فون میں میموری کارڈ آ گئے، اپنے موبائل فون میں یہ نعتیں ڈلوا لیجئے، ہیڈ فون لگا کر سنتے رہیے۔ فضول باتوں سے بہتر ہے کہ میں کونے میں ہوں اور آنسو بہتے رہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کے ذوق بڑھتا رہے گا۔ مدینہ پاک کے لیے جب بس روانہ ہو، گاڑی روانہ ہو، تو مدینہ آنے والا ہے یہ کلام چل رہے، پھر آپ جو ہے وہ بہت سارے ایسے کلام ہیں جو حاضری ہے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا امبار ہے، ایسے کلام یہ سلیکٹ کر لیے جائیں، درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد چونکہ فلائٹ شروع ہونے والی ہیں، آپ نے اپنے کاغذات کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کے پاسپورٹ ہے، جہاں پر حج کا ویزا لگا ہوا ہے، اس صفحے کی فوٹو کاپی کروائیں، جس صفحے پر آپ کی تصویر ہوتی ہے اور جہاں آپ کی تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اس صفحے کی فوٹو کاپی کروائیں، یہ دو صفحے کی دو دو فوٹو کاپی کروا لیں، ساتھ ساتھ آپ کے ٹکٹ کی کاپی کروا لیں، معلم نے آپ کو اگر یہاں پر کارڈ وغیرہ کچھ دیے ہیں تو اس کی کاپی کروا لیں، اور اس کے دو سیٹ بنا لیں، ایک کاپی کا سیٹ اپنے گھر رکھ دیں اور ایک اپنے اس بیگ میں رکھیں، یعنی آپ کے جو بیلٹ وغیرہ ہے اس کے علاوہ جو بڑا بیگ ہے اس میں رکھ دیں، اور اگر آپ انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اپنے ان ڈاکیومنٹس کو، یہ صرف حج کے لیے نہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ یہ مدنی پھول کام آئے گا، کہیں بھی بیرون ملک سفر کریں تو اپنے اہم کاغذات، اس کو اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اسکین کر کے آپ اپنے ان باکس پر، اپنے ای میل پر رکھ لیجئے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ کو ان ضروری کاغذات کی ضرورت پڑے گی، آپ انٹرنیٹ یوز کر کے اس کا پرنٹ نکال لیں گے، کیونکہ جب اگر کسی حاجی کا پاسپورٹ وغیرہ گم ہو جاتا ہے تو اس کو کافی تکلیف ہو جاتی ہے، اب اگر اس کے پاس اپنے حج ویزا کی کاپی اور اپنے پاسپورٹ کی کاپی، اپنے معلم کے کارڈ کی فوٹو کاپی ہوگی، تو ان کاپیز کی مدد سے اس کو ڈپلیکیٹ ایشو کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر اچھی خاصی پریشانی ہو جائے گی۔ تو ایک جو وطن میں چھوڑنا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اگر بالفرض دوسری کاپی بھی آپ سے وہاں گم ہو گئی، اب آپ اگر وہاں پریشان ہیں تو اپنے وطن میں کسی سمجھدار اسلامی بھائی کو، رشتہ دار کو دے جائیں، اس کو فون کریں گے کہ بھائی مجھے یہ کاپیز آپ فلاں جگہ پر ای میل کر دیں یا فیکس کر دیں، تو وہ کاپی آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ چند احتیاطیں آپ کے کاغذات سے متعلق ہیں، اسے نوٹ کر لیجئے۔ اب دوسرا مرحلہ ہے آپ کا بیگ۔ یاد رکھیں، سفر حج میں بیگ جو ہے
وہ سب سے زیادہ اہمیت، یوں سمجھ لیجیے اگر اہم ترین چیزیں آپ کی ساتھی بنیں گی تو وہ اس میں ایک بیگ بھی ہوگا جس میں آپ کا سامان ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ حاجی لاکھوں روپے خرچ کرے گا، بیگ پہ خرچ نہیں کرے گا. عموماً لوگ بیگ کسی دوست سے مانگتے ہیں، بیگ دے دو یار حج کر کے واپس دے جاؤں گا، کسی رشتہ دار سے مانگتے ہیں، کوئی پرانا سا بیگ گھر سے نکالتے ہیں. چونکہ زیادہ سفر کی عادت نہیں تو اندازہ نہیں کہ اس بیگ کے ساتھ ہونا کیا ہے. یاد رکھیں جو بیگ ہے نا وہ آپ کا کم از کم 12 جگہ پر اٹھا کے پھینکا جائے گا. یہ آپ ذہن بنا لو کہ کیا یہ والا بیگ جس کو 12 بار اور فل بھرا ہوا ہوگا کیونکہ آپ نے چھوڑنی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، اپنے بیگ کو بہت زیادہ نہ بھریں. حاجیوں کو دیکھا کوئی کونا خالی نہیں رہنے دیتے، اتنا بھر دیں گے کہ اب ایک بار کھل گیا تو دوبارہ بھی بند نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے تو 4 بندوں نے اس پہ چڑھ کر زپ بند کی تھی. ایسا بھی دیکھا کہ زپ بند کروانے کے لیے 2 آدمی ادھر سے چڑھتے ہیں، 2 آدمی ادھر سے دباتے ہیں، پھر زپ بند ہوتی ہے. اب ایک بار تو کر لی، اگر کسی ضرورت کے تحت آپ نے کھولی یا کسٹم میں کسی نے کھول دی، اب بند کہاں سے کرو گے؟ تو اتنا زیادہ نہ بھریں بیگ کو کہ وہ سانس پھول جائے اس کی. ایک اور بیگ بنا لیں، آپ کے پاس عموماً 30 کلو آپ کو لگیج میں یعنی جہاز میں دینے کے لیے اجازت ہوتی ہے، 7-8 کلو آپ اپنے ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اول تو اپنے ساتھ اتنا سامان نہ لے جائیں. کچھ حاجیوں کو دیکھا کہ بہت سامان لے کر آتے ہیں، دیکھیں وہاں کلی نہیں ملیں گے آپ کو، اپنا سامان خود اٹھانا پڑے گا کئی جگہوں پر اور اٹھانے کی ہمت بھی نہیں ہوگی. تو اتنا سامان نہ لے جائیں، چند جوڑے کپڑے کے لے جائیں، وہ کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں. موسم معتدل ہوگا، آپ کو جیکٹ سویٹر لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو چادر 1-2 ہو جائیں، کچھ جوڑے ہو جائیں، اپنی ضرورت کی کچھ دوائیں ہو جائیں، کچھ ضروری سامان جو ہے وہ لے جائیں. بہت زیادہ سامان نہ لے جائیں، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو بیگ ایک تو بہت زیادہ بھرتے ہیں، پھر آپ ذرا سوچیں کہ اسی بیگ کو اٹھا کر اگر 12 بار پھینکا جائے تو کہیں اس بیگ کے چیتھڑے تو نہیں اڑ جائیں گے، اور اگر وہ بیگ شہید ہو گیا تو آپ پورے سفر میں تکلیف میں رہیں گے، ورنہ وہاں پھر ریالوں کے اندر وہ بیگ خریدنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ بیگ پر تھوڑا خرچ کر لیں، اچھی کوالٹی کا ٹرالی بیگ لیں جو ساتھ چلتا ہے. ٹرالی بیگ ہوتا ہے، ہینڈل بھی ہوتا ہے، اس میں ٹائر بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں بیگ شاید دکھائے جا رہے ہیں، جی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، جو اسکرین دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کے جو ٹرالی بیگ ہوتے ہیں. اب یہ کئی قسم کے ٹرالی بیگ دکھائے جا رہے ہیں، لیکن اس ٹرالی بیگ کو میں بھی دیکھنا پڑے گا اچھی کوالٹی کے. مضبوط بیگ لیں تاکہ اگر اس کو 12 بار پھینکا جائے تو کہیں ہینڈل الگ ہو جائے، ٹائر الگ نہ ہو جائے. تو مضبوط بیگ ہوگا انشاءاللہ تو یہ آپ کا اچھا ہم سفر بن جائے گا. پھر باری آتی ہے احرام خریدنے کی. اب لکھ لیجئے احرام. احرام کے اندر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ پہلے تو احرام لیتے ہی وہیں پہن کر احرام والے سے کہیں میں نے پہن کر چیک کرنا ہے، اس کو پہن کر دیکھیں کہ وہ آپ کو فٹ بھی آتا ہے کہ نہیں. کچھ حاجیوں کا قد لمبا ہوتا ہے، احرام ان کو چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. کچھ حاجیوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے، احرام ان کو بڑا ہو رہا ہوتا ہے. کچھ حاجی بڑے صحت مند ہوتے ہیں، احرام پورا ہی نہیں آتا ان کو. تو آپ اپنی صحت اپنے قد کے مطابق احرام خریدیں، اس کو پہنیں، وہیں کہہ دیں کہ یار یہ چھوٹا ہے بڑا دے دو، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں خرید لیں. حاجیوں کے لیے مسئلہ یہ کہ کئی حاجی جس دن ایئرپورٹ جانا ہے، بلکہ کچھ تو ایئرپورٹ ہی پر تھیلی کھولتے ہیں احرام کی، اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں احرام. اب جب وہاں تھیلی کھولی تو پتہ چلا احرام چھوٹا ہے، وہاں تھیلی کھولی تو احرام پتلا ہے، وہاں تھیلی کھولی تو پھٹا ہوا ہے. اب کیا کرے؟ اب بےچارا وہی پہن کے چلا جاتا ہے. تو احرام کھول کے وہیں اچھی طرح چیک کریں اور تھوڑا بڑا احرام لیں. خاص طور پہ اوپر کی جو چادر ہے اپنے یہاں سے گھما کر سیدھے ہاتھ پہ واپس اس کا ایک جو سرا ہے وہ آ جائے، تاکہ آپ سکون سے نماز وغیرہ پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے. تو تھوڑا بڑا احرام لیں. اور یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے، امیر علیہ سنت کا تجربے سے بھی دیکھا کہ نیچے کاٹن ہو، لٹھا ہو، اوپر تولیا ہو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے گرمی نہیں لگے گی، آپ ایزیلی فیل کریں گے، اور اوپر چونکہ بار بار وہ سلپ نہیں ہوگا اگر آپ تولیے کا احرام رکھیں گے. اور اگر نیچے بھی تولیا باندھیں گے تو بہت آپ کو گرمی بھی محسوس ہوگی اور چلنا بھی تھوڑا سا دشوار ہو جائے گا، موٹا موٹا سا ہو جائے گا. تو نیچے لٹھا، اوپر تولیا. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ 2 احرام لے لیں، ایک لٹھے کا لے لیں، ایک تولیے کا لے لیں. تو آپ کے پاس 2 جوڑی بن جائے گی، ایک یہاں سے جاتے وقت پہن لیجئے گا، ایک انشاءاللہ جب حج کے لیے احرام باندھیں گے وہ پہن لیجئے گا. تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. مزید یہ کہ کاٹن جو ہے نیچے جو پہننے والی کاٹن ہے، لٹھا جو ہے تھوڑا سا موٹا لیجئے تاکہ احرام پہنے تو جسم نہ چھلکے. اور ایک اور کام یہ کیجئے کہ احرام لے کر آپ احرام کو گھر میں بھگو دیجئے. سکانے کے بعد اب اگر آپ احرام پہنیں گے تو وہ مزید سافٹ ہو گیا ہوگا، آپ کو پہننا آسان ہو جائے گا. احرام حاجی کے لیے وہاں دیکھا بھی, سب سے بڑا ٹینشن جو نظر آتا ہے نا, خاص طور پہ شہری حاجیوں کے لیے, یہ ہمارے جو دیہات کے حاجی ہوتے ہیں ان کو تہبند باندھنے کا تجربہ ہوتا ہے. شہری نے آج تک کبھی تہبند نہیں باندھی ہوتی. مرد شہری حاجی ٹینشن میں ہی رہتا ہے, یہ کب اترے گا, اس کا ہر تھوڑی دیر بعد سوال یہ ہوتا ہے یہ کب اترے گا, اچھا عمرے کے بعد اتر جائے گا, حج کے بعد کب اترے گا, اتنا وہ بےچارہ ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کو ایک ہی تمنا ہوتی ہے احرام اتر جائے. اور مجھے بتائیے احرام کب پہننے کو ملتا ہے؟ نصیب والوں کو ملتا ہے, بعضوں کو زندگی میں ایک بار ملتا ہے, پھر بھی اس کے اتارنے کی جلدی ہو. احرام سے محبت کیجئے, احرام پہننے کو انجوائے کیجئے, مزہ لیجئے, برکت لیجئے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احرام فرینڈلی ہو جائیے. یعنی ہمارے, ہم نے کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا جن کو احرام پہن کے بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ اب احرام سے بڑے یوز ٹو ہو چکے ہیں, احرام کے عادی ہو چکے ہیں. عادی آپ بھی بن سکتے ہیں, آپ کا 50% ٹینشن ختم ہو جائے گا اگر جو میں اب مدنی پھول دینے جا رہا ہوں. اگر مرد حاجی مجھے سن رہے ہیں اس پر عمل کر لیجئے, آپ کو ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ. اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو احرام باندھنا صحیح سیکھیے. تہبند اگر آپ نے صحیح باندھ لی تو اب کیا ہوگا, اب آپ احرام ایک تو باندھنا سیکھ گئے, اس کے بعد آپ احرام پہن کر اپنے وطن میں, اپنے گھر میں احرام پہن کر کچھ دن گزار لیجئے. یعنی رات کو سونے سے پہلے آپ تہبند باندھ لیں, آپ 5-7 راتیں تہبند میں سوئیں. جب آپ کو اپنے گھر میں سونے کی عادت ہو گئی, استنجا خانے بھی چلے جائیں, اب آپ کو واش روم میں جانے کے لیے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا پھر اس کو پہن کر گھر میں ہی چل لیجئے, تو اب آپ کو یہ نئی چیز محسوس نہیں ہوگی مکے مدینے میں. اب وہاں جا کر ہزاروں لوگوں کے سامنے احرام باندھنے میں بھی شرم آتی ہے, کیسے بندہ ٹھیک کرے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا, عجیب و غریب مخمصے میں آدمی شکار ہوتا ہے کہ یار کوئی کونا تلاش کروں جہاں پہلے تہبند ٹھیک کروں. لیکن جس کو تہبند باندھنا اتنا اچھا آتا ہوگا, جس نے تہبند پہلے ہی وطن میں کئی بار باندھ لی ہوگی, جس نے پہلے ہی 3-4 دن احرام میں گھر میں راتوں میں شام میں گزار لیے ہوں گے, اب اس کو مکے مدینے میں کوئی ٹینشن نہیں ہونی. تو آپ احرام فرینڈلی ہو جائیں, احرام کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں. جس دن احرام میں آپ کو مزہ آنے لگ گیا نا, اب آپ سکون سے طواف کریں گے, اب آپ سکون سے سعی کریں گے, اب آپ سکون سے عبادت کریں گے. کئی حاجیوں کو دیکھا تھکے ہوئے ہیں, یار عمرہ جلدی کرنا ہے, کیوں؟ بس یار یہ احرام اتر جائے. ارے احرام اتارنے کے لیے آپ اپنی عبادتوں کو جلدی جلدی کریں گے. تو احرام سے اپنے آپ کو آشنا کر لیں, احرام فرینڈلی ہو جائیں. وہ حاجی جو یہاں نہیں آئے, پاکستان کے کئی ایئرپورٹس پر, حاجی کیمپس پر, مجلس حج و عمرہ کے کیمپ لگے ہوئے ہوں گے, بستے لگے ہوئے ہوں گے, اب وہاں چلے جائیں. آپ کو پراپر طریقے سے انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی احرام باندھنا آپ کے ہاتھوں سے سکھائیں گے. یعنی آپ باندھے وہ چیک کریں گے, آپ مطمئن ہو جائیں, پھر انشاءاللہ اس کو باندھنا شروع کر دیں, احرام میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب. جی جناب, احرام بھی ہو گیا. اب احرام میں خوشبو لگا سکتے ہیں جب تک آپ نے نیت نہیں کی. لیکن پرابلم یہ ہے, حاجیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خوشبو احرام کی نیت سے پہلے تو لگا لی, اب وہی خوشبو انہوں نے اپنے بیلٹ میں رکھ لی یا اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لی. اور احرام میں جرمانے کے سب سے زیادہ مسائل, چاہے وہ صدقہ ہو چاہے وہ دم ہو, وہ خوشبو کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا اب حاجی کرتے کیا ہیں کہ بیلٹ میں خوشبو رکھ لی, احرام پہ پہلے خوشبو لگا لی, اب نیت کر لی, اب مکے پہنچ کے کسی کام کے لیے بیلٹ میں ہاتھ ڈالا, اب وہ خوشبو لیک ہو گئی تھی, وہ لگ گئی ہاتھ پہ, یا اس بیگ میں جس بیگ میں خوشبو رکھی تھی اس میں ہاتھ ڈالا وہاں خوشبو لیک ہو گئی, وہ ہاتھ پہ لگ گئی. تو احرام میں خوشبو لگانے کے بعد اس خوشبو کو 3-4 تھیلیوں میں لپیٹ کر اپنے بڑے بیگ کے اس حصے میں ڈال دیں کہ جہاں اب آپ نے کم از کم عمرہ کرنے سے پہلے ہاتھ نہیں لگانا, ضرورت ہی نہیں ہے. خوشبو سے اپنے آپ کو پراپر آپ نے دور کرنا ہوگا احرام کی حالت میں. اچھا اب دوسرا مسئلہ حاجی کے لیے جو خاص طور پہ ہمارے شہری حاجیوں کے لیے ہو جاتا ہے, وہ ہے پیدل چلنا. کئی حاجی پیدل چلنے کے عادی نہیں ہوتے. وطن میں اسکوٹر پہ جانا ہے, جدھر جانا ہے, مسجد بھی جانا ہے تو اسکوٹر پہ جانا ہے, تھوڑا سا دور جانا ہے تو بھی بائک پہ جانا ہے, پیدل نہیں چلنا, اور وہاں چلنا ہی پیدل ہے. تو اب ان کے لیے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, رانوں میں جو ہے ان کو ریشز پڑ جاتے ہیں, خراشیں پڑ جاتی ہیں, اور وہ بڑی تکلیف میں نظر آتے ہیں. امیر اہل سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ آپ کم از کم 1.5 گھنٹہ روزانہ اپنے وطن میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیں, اور اگر ہاتھ میں تسبیح لے کر 1.5 گھنٹہ چلیں تو شاید 1,000 درود پاک بھی آسانی سے ہو جائیں گے, ڈبل فائدہ ہو گیا. اچھا ایک اور کام اس میں کر لیں, احرام میں آپ سینڈل نہیں پہن سکتے جو پیر کی ہڈی کو چھپا دیں, جوتے نہیں پہن سکتے, اسی طرح آپ احرام میں موزے بھی نہیں پہن سکتے. احرام میں فقط ہوائی چپل پہنی جا سکتی ہے جس کو ہم دو پٹی والے چپل کہتے ہیں. تو اب یہ چپل آپ صرف پہن سکیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے چپل جو ہڈی کو چھپاتے ہیں, موزے ہیں, جوتے ہیں, یہ نہیں پہن سکتے. صرف دو پٹی والی چپل جس کو آپ ہوائی چپل کہتے ہیں وہی پہنی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب دو پٹی والے چپل میں بھی کیا مسئلہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. دو پٹی والے چپل میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات حاجی کو اندازہ نہیں ہوتا اور وہ سستی سی چپل خرید لیتا ہے, یا سستی خرید لیتا ہے, یا اس کو چپل والا ذرا سا مطلب کمزور چپل دے دیتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اچھا پھر اس چپل کو بھی چیک نہیں کرنا. وہ کب چیک کرنا؟ جب ایئرپورٹ پہ جائیں گے, جب احرام باندھیں گے اور اسی وقت وہ چپل پہنیں گے. اب وہ چپل تو پہن لی لیکن اس چپل نے پیروں کے ساتھ جو ہے وہ پیروں کا مساج شروع کر دیا, یا پیروں سے چمٹنا شروع کر دیا, پیروں کو زخمی کرنا شروع کر دیا. اب ٹھیک ٹھاک پرابلم, کیونکہ حاجی کو کبھی زندگی میں دو پٹی کے چپل پہنے نہیں, اور اس کو پہن کر آپ نے اندازہ آپ کو بتایا کتنا چلنا ہے. یہ سوچ لیں ایسا چپل لینا جو پیدل حج کا ارادہ کرتے ہیں, وہ تو سوچ لیں کہ میں نے اس چپل کو پہن کر کم و بیش 55 سے 60 کلومیٹر چلنا ہے. کتنا چلنا ہے؟ 55-60 کلومیٹر پورا. آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے, مکہ حرم بھی جانا ہے, اور پھر پیدل ٹوٹل 60 کلومیٹر نہیں ہے, وہ تقریباً منا عرفات ملا کر 25-30 کلومیٹر میں ہو جائے گا. لیکن آپ نے 25-30 کلومیٹر حرم جاتے آتے بھی تو جانا ہے نا, تو ٹوٹل آپ نے سفر میں 50-60 کلومیٹر چلنا ہے. تو وہ چپل ساتھ دے گی 50 کلومیٹر تک آپ کا؟ وہ تو ٹوٹ بھی جائے گی, بیٹھ بھی جائے گی, موٹیڑی بھی ہو جائے گی اگر آپ نے ایک سستی سی چپل لے لی. اور جس کی چپل تنگ کرتی ہے نا, میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں, وہ حاجی بیچارہ, یعنی اگر پہلے ہی 2-4 دن میں آپ کے پیر میں چھالا ہو گیا یا پیر میں زخم ہو گیا. دیکھو سب سے قیمتی چیز جو میں سمجھتا ہوں اس سفر میں, یوں تو سرمایہ عشق ہے, لیکن آپ کی صحت, یعنی آپ کا پیٹ صحیح رہے, آپ کی طبیعت ٹھیک رہے اور آپ کے پیر سلامت رہے ہیں. جس حاجی کے پیر میں پرابلم ہو گئی نا, ہم نے دیکھا وہ بیچارے کا پورا سفر تکلیف میں رہتا ہے.